کو شفاعت کی دعوت کا یہ سفر علو عظیمت کے ساتھ جاری رہا۔ میدان عرفات میں حجت الوداع کے موقع پر نوز الحجہ سن 9 ہجری کو بحکم الہی اس دین کی تکمیل ہو گئی، جسے دین اسلام کی حیثیت سے تمام ادیان و مذاہب میں ہر طرح امتیاز و برتری حاصل ہے، جس کا ثبوت یہ فرمان الہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک دین حقیقی اسلام ہی ہے۔ اسلام عقیدہ توحید، توثیق رسالت، ابدیت، تسلیم رضا، توکل، کامل سپردگی کا داعی ہے۔ ملت حنفی کے مبلغ اعظم پیغمبر اسلام حضور ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو اسلام کے روپ میں جو آئین زندگی اور منصور حیات دیا ہے اور استقامت کے حال کے ساتھ اس کا اجرا و نفذ فرمایا، بجائے خود وہ ایک معجزہ عظمیٰ ہے۔ صرف 23 سال میں نظریات انسانی کے متفرق دھاروں کو ایک صحیح رخ دینا، معبودان باطل کے شکنجوں سے اوہام پرستوں کو چھڑا کر انہیں معبود حقیقی کے آڑے جھکا دینا، گمراہ انسانوں کو حیوانی جبلتوں، نفسانی خواہشات اور اخلاق رذیلہ کے جدل سے نکال کر شرافت انسانی، اخلاق حسنہ اور صالحیت کا پیکر بنا دینا، انہیں ایک معبود، ایک مرکز رسالت، ایک کتاب، ایک تعلیم، ایک ملت اور ایک خون سے جوڑ دینا، تمام امتیازات رنگ و نسل، تہذیب و تمدن اور زبان و علاقہ کو مٹا کر انہیں متحد و متفق یکسور یکرم کر دینا، معجزہ عظیم ہے۔ تاریخ عالم آپ کی طرح کوئی دوسری نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، جو بے ایک وقت نبی و رسول ہو، ایک قوم کے بانی بھی ہو اور ایک مملکت کے مؤسس و مقتدر بھی۔ ان کے منجمہ دو خصوصیات کہیں کہیں یکجا مل جاتی ہیں، لیکن یہ تینوں کہیں نہیں ملتی۔ اسلام ایک مکمل نظریہ بھی ہے، ایک جامع نظام بھی ہے۔ یہاں یہ عرض کر دینا بے محل نہ ہوگا کہ کسی بھی نظم کا چلانا اور ہے، نظریات کا پھیلانا اور ہے، یہ دونوں علیحدہ شعبے ہیں۔ حضور اقدس نے اسلام کے احکام وہ آئین کو اور نفاذ یعنی اقامت دین کے ساتھ ساتھ تبلیغ و اشاعت کا فریضہ بھی بذات خود انجام لیا۔ بادلو آپ کے جانشینوں اور اول امر حضرات نے صدر اسلام اور عہد وسطی میں نیابی خوص و دیانت اور ذمہ داری کے ساتھ دونوں شعبوں کو ایک ساتھ یا ایک ایک شعبے کو علیحدہ علیحدہ سنبھالا۔ اقامت و اشاعت دونوں مستقل کام ہیں۔ مثال حاضر کا موضوع اشاعت اسلام سے متعلق ہے، اس خصوص میں خلفاء راشدین صحابہ اکرام صلح ملت کی عظیم شان خدمات تاریخ دعوت کا اہم حصہ ہیں، جبکہ اقامت دین، نفاذ احکام شریعت اور ریاست کی نگرانی کا مستقل شعبہ خلفاء اسلام، فقہ اکرام، ائمہ مجتہدین، علماء دین مبین اور ارکان دولت اسلام کے تفویض رہا۔ اشاعت اسلام کے زمانے میں صوفیاء اکرام کی گیان قدر خدمات کا ہر حقیقت پسند دل کو گہرائیوں سے اعتراف ہوگا۔ حضرات آپ سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھ میں رہا ہے کہ سہل انداز میں آسان ہے کہ ہمارے جو صوفیاء کرام نے تعلیمات دینی خدمت کی ہے اس کے بارے میں گراں قدر مقالہ ہے یہ، جس کو حیدرآباد میں اخبارات میں بہت سراہا گیا، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سن لیں کہ اچھا شکریہ اکثر اہل علم درود پاک پڑھیے ایک مرتبہ، ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ اکثر اہل علم صوفی کا لقب اہل بغداد کے ایجاد مانتے ہیں اور اسلام میں تصوف کو ایک نوزائیدہ لفظ کہتے ہیں، لیکن علامہ ابو نصر سراج کا کہنا ہے کہ حضرت حسن بصری کے زمانے میں یہ نام مشہور تھا، جنہوں نے اصحاب رسول کی ایک جماعت کا زمانہ پایا تھا۔ تاہم اکابر صوفیہ کو یہ بات تسلیم ہے کہ لفظ صوفی کی ایجاد صحابہ کی بات ہوئی، یعنی لفظ یہ تو اسلام میں تھا لیکن اس کی ایجاد صحابہ اکرام کی بات لکھی کہ کشف الزمین میں ہے کہ امام قشیری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ کے سوا اور کوئی لقب ایجاد نہیں ہوا، کیونکہ شرف صحبت سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد زہاد، عباد اور فقہا کی اصطلاحات جاری ہوئی۔ اہل سنت الجماعت کے اہل دل میں بعد میں اہل سنت الجماعت کے اہل دل بعد میں صوفی کہلائے جانے لگے۔ خانقاہوں کا رواج بھی دور صحابہ کے بہت بعد ہوا۔ علامہ عبدالسلام ندوی نے شاہ ولی اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خود سارا اکرام کی ذات تصوف کے تمام عناصر کا مجموعہ تھی، تصوف کے تمام حقیقی اجزاء بلکہ خود سلسلے تصوف عہد نبوت اور عہد صحابہ میں پیدا ہوئے، اور تصوف کے ابتدائی سلسلے کی یادگاریں بھی اسی زمانے میں قائم ہو گئی ہیں۔ حوالہ اسوہ صحابہ حصہ دوم مرتب عبدالسلام ندوی نبے معروف اعظم گڑھ صفحہ نمبر 362۔ حضرات اس میں ایک بات کے تصوف صحابہ اکرام کے زمانے میں ہوا، اب یہاں پر بھی صوفیہ کے حوالے سے صوفیہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب چیز اللہ کی ہے۔ حضرت اویس ہرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے حضور پاس علیہ السلام کی چادر دینے کے لیے، جب گفتگو ہوئی طویل واقعہ ہے۔ اب یہاں پر حضرت اویس خرنی نے دونوں صحابہ سے دریافت کیا کہ اے عمر اے علی، کیا تم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں تو بچپن سے آپ کے ساتھ ہوں، ساری زندگی میں نے آپ کے ساتھ گزاری حضور پاک علیہ السلام کی۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ اب حضرت اویس خرنی کی ایک بات کہنا، یہ واقعہ بیچ میں آ رہا، کہہ رہا ہوں کہ حضرت اویس خرنی نے کہا کہ اچھا علی عمر یہ بتاؤ کہ نبی کے بہو نبی کے آبرو جڑواں تھے کہ علیحدہ تھے؟ اب دونوں صحابہ سوچتے رہ گئے، تو پھر حضرت اویس خرنی نے کہا کہ تم نے ابھی میرے نبی کو کیا دیکھا ہے؟ اب یہاں پر صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو یہ باطنی چیز عطا فرماتا ہے کہ وہ یمن میں بیٹھے بیٹھے خرن میں بیٹھے بیٹھے حضور پاک علیہ السلام کا دربار دیکھ لیتے ہیں، حضور کا آنا جانا دیکھ لیتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے جلوں کا نظارہ کر لیتے ہیں۔ تو اس واقعے کے بعد حضرت عمر نے حضرت اویس خرنی کو نذرانہ پیش کیا، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس 2 دینار ہیں، اسی وجہ سے میں بڑے پریشان ہوں کیسے خرچ کروں، تم یہ اور دے رہے ہیں، تم یہ لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ اکرام کی زندگی تھی وہی صوفیاء اکرام کی زندگی تھی۔ اب صحابہ اکرام کی زندگی کی مضبوط مثال دیکھیے، جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی نے مشہور واقعہ ہے، سب اشارہ کروں گا کہ صحابہ سے مال و عصد کی خواہش کی کہ مال کی ضرورت ہے، لشکر جا رہا ہے جنگ کے لیے، سارے صحابہ لائے، سارے صحابہ نے اپنے جیبوں پڑا لائے، لیکن اللہ کے نبی نے ہر ایک سے دریافت کیا کہ آپ کیا لائے ہیں، حضرت عثمان سے دریافت کیا عثمان آپ کیا لائے ہیں، تو عرض کیا حضور یہ اتنے جانور ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنا سامان آپ کے لیے لایا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا حضور میرے پاس جتنا سامان تھا اس میں سے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر اور آدھا آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق سے اللہ کے نبی نے دریافت کیا کہ ابوبکر آپ کیا لائے ہیں، تو فرمایا یا رسول اللہ گھر میں جتنے چیزیں تھیں سب کو لایا ہوں اور جھاڑو دے کر اس کے تنکے بھی آپ کی خدمت میں لا دیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے دریافت کیا کہ ابوبکر گھر میں گھر والوں نے کیا چھوڑے ہو، تو آپ کی جو زبان تصوف کی زبان ہے آپ نے فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ کے رسول کو چھوڑا ہوں، اللہ رسول کو چھوڑا ہوں۔ تو یہ صوفی اکرم ہمیں تعلیم لیتے ہیں، یہ تصوف صحابہ اکرام کے زمانے سے تھا، تصوف کے تمام عناصر کا مجموعہ تھی صحابہ اکرام کی ذات، تصوف کے تمام حقیقی اجزاء بلکہ خود سلسلے تصوف عہد نبوت اور عہد صحابہ میں پیدا ہوئے، اور تصوف کے ابتدائی سلسلے کی یادگار بھی اسی زمانے میں قائم ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے زیرت الخفا میں توضیح کی ہے کہ عہد صحابہ، عہد تابعین اور عہد تابع تابعین تک مشائل کے ساتھ تلامذہ کا تعلق بیعت اور خرقہ پوشی کے ذریعے سے نہ تھا، صرف صحبت کے ذریعے سے تھا۔ ایک شخص بہت سے مشائل کی صحبت اختیار کرتا اور کئی سلسلوں سے تعلق پیدا کرتا تھا، اس لیے صوفیانہ سلسلوں میں خلفاء راشدین کا روحانی فیض سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عمر فاروق کے باطنی سلسلوں اور فیضان کے بارے میں تمام اکابر صوفیہ کا اتفاق ہے۔ تاہم تصوف کے اکثر سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجود کی طرف منسوب ہیں۔ اصحاب رسول کریم اور تصوف ایک علیحدہ مستقل موضوع ہے، اس کی تفصیل میں گئے بغیر اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہوگا کہ اشاعت اسلام کے سلسلے میں صحابہ اکرام کی کوششیں بلا شبہ صوفہ اکرام کی اس خصوص میں خدمات کا مقدمہ ہیں۔ صحابہ اکرام نے آغاز اسلام سے ہی اشاعت اسلام کے نیک کام شروع کیا اور آخر تک جاری رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خبر اسلام کے بعد آپ کی کوششوں سے کئی اکابرین مسلمان ہوئے، جن میں پانچ بزرگ عشر مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت علی نے بعمر 10 سال میں اسلام قبول فرمایا، وہ نہ صرف حیرت انگیز تھا بلکہ اس سے 200 مصائب خویش کو ترغیب ہوئی۔ حضرت عمیر بن وہب کے اثر و رسوخ سے اکثر قریشی مشرف با اسلام ہوئے۔ باہر سے آ کر اسلام قبول کرنے والے صحابہ نے اپنے اپنے علاقوں میں اشاعت اسلام کا فریضہ انجام دیا۔ اس زمانے میں یہ نام اہم ہیں، حضرت ابو ذر غفاری وغیرہ، یہاں پر اکابر صحابہ اکرام کے نام ہیں۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی صحابہ و تابعین نے اشاعت اسلام کا فریضہ پوری قوت کے ساتھ انجام دیا۔ فتوحات کے ساتھ ساتھ توسیع و اشاعت کا سلسلہ جاری رہا۔ عراق، قادسیہ، اصفہان، خزوین، سرس، تستر، دمشق، مصر اور افریقہ میں